الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. سورة النساء آیت نمبر 116, 117 اور 118 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورة النساء کا 18واں رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ وحدہ لا شریک نے شرک اور شرک کی سزا، شرک کرنے والوں کا جرم اور اس جرم کے اوپر جاری ہونے والی اللہ تعالی کی طرف سے عاقبت، یہ تمام تفصیل اس رکوع میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. اس سے گزشتہ رکوع میں آپ حضرات دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے اس میں رد بلیغ تھا یہود پہ اور نصرانیوں پہ. وہ یہود جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور وہ نصرانی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، دونوں پہ رد بلیغ ہو چکا ہے. ایک تیسرا مخاطب جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے لیکن کافر ضرور تھے، وہ مشرکین تھے. اس لیے قرآن کریم نے اب اہل کتاب سے ہٹ کر مشرکین کے لیے کچھ خاص احکام نازل فرمائے ہیں اور عقوبات نازل فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی تلقین اس رکوع میں موجود ہے. پہلی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالی نہیں بخشتے شرک کرنے والے کو، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالی جس کے لیے چاہیں بخشش فرما دیتے ہیں، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقط ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. یہ آیت سورۃ النساء میں اس سے پہلے بھی گزری ہے. یہ آیت نمبر 116 ہے، اور وہ آیت نمبر 48 تھی، 48. دونوں آیتوں کی ابتدا ایک جیسی ہے لیکن انتہا میں فرق ہے. وہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، جس کسی نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے، اور یہاں پہ فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے بہت دور کی گمراہی میں جا کے گر گیا ہے. علماء کرام نے تفصیل فرمائی ہے کہ جو آیت نمبر 48 ہے وہ آئی ہے اہل کتاب کے بارے میں، اور اہل کتاب ان کے پاس آسمانی کتاب پہلے سے موجود تھی، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیغمبر آ چکے ہوں اور آسمانی کتاب موجود ہو اور وہ کہیں کہ ہم تو گمراہ رہ گئے تھے، اس لیے وہاں پہ اللہ نے فرمایا فقد افترا، وہ افترا ہے، بہتان عظیم ہے. اور یہی سب سے بڑا قصور ہے یہود اور نصرانیوں کا کہ وہ حق جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے پیغمبر یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنا ان کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ کتاب نازل ہو چکی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے فرمایا فقد افترا اسمن عظیما، ان لوگوں نے بہتان گھڑا ہے، اور بہت بڑا بہتان انہوں نے گھڑا ہے. جبکہ مشرکین کے پاس کتاب بھی نہیں تھی، اور مشرکین کے پاس رسول بھی نہیں تھے اور نبی بھی نہیں تھے، اس لیے یہ واقعی گمراہ ہو چکے تھے. قرآن نے کہا جو تم شرک کر رہے ہو یہ بوجہ گمراہی کے ہے، اور وہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی وجہ ضد ہے. یہ وہ فرق لطیف ہے جو علماء کرام نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشش فرماتے اس کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. کیا مطلب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس میں تفصیل بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک عملی اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی. فلاں درگاہ والا بیٹا دے گا اور فلاں قبر والا نوکری دے گا، یہ ہے شرک اعتقادی. اور خود چل کے چلے گئے، قبر پہ نیاز بھی چڑھا دیا، پھول بھی چڑھا دیے، بابے کے نام پہ نظر بھی دے دی، یہ ہے شرک عملی. جس طرح شرک عملی اللہ تعالی کے ہاں ناقابل قبول ہے، اسی طرح شرک اعتقادی بھی اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں. بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مشرکین مکہ کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ ہمیں بت بیٹا دے گا، نہیں وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ بت ہماری مسائل حل کرے گا یا ہمارے لیے مشکل کشا بنے گا، مانتے وہ اللہ کو ہی تھے. لیکن ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ سب اللہ تعالی کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالی کے ہاں ہمارے طرف سے نمائندے ہیں. اور وہ پھر آگے کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے ہیں، جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے نا، یہ دولت کا خدا ہے، یہ فصل کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، الیاذ باللہ. اسی طرح وہ بتوں کو تقسیم کرتے تھے کہ لات کے ذمے یہ ہے، منات کے ذمے یہ ہے، مشلل کے ذمے یہ ہے، اصاف کے ذمے یہ ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں انہوں نے تقسیم کر دی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ جو جس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پھر جو لوگ شرک عملی کے مرتکب ہوتے تھے ان میں بھی پھر کچھ قسمیں تھیں، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالعباد الصالحین. مشرکین بالجن جو جنات کی عبادت کرتے تھے، اور وہ ایسی قوتیں جو نظر نہیں آتی مخفی ہیں لطیف ہیں, ان کو ہر چیز میں مشکل کشا مانتے تھے, ان کو ہر چیز میں حاجت روا مانتے تھے, ان کو ہر چیز میں کارساز مانتے تھے. اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بھی مشرک ہے. مشرکین بالکواکب, ستارے کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا اور پھر جو ستارہ عروج پہ ہے اس کی عبادت کرنا اور جو ستارہ زوال پہ ہے اس سے ہٹ جانا, یہ مشرک بھی ہوتے ہیں اور نجومی بھی ہوتے ہیں. ستارہ کیا تجھ کو قسمت کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و فزوں, وہ آپ کو کیا خبر دے گا, وہ خود اللہ کی مخلوق ہے اور وہ خود ایک افلاک کی وسعتوں میں سرگرداں ہے, محو سفر ہے, کب تک ہے, کہاں تک ہے. لا یعلمہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. مشرکین بالکواکب, علماء کرام نے فرمایا ہے یہ لوگ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب بتائیے ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا, ہمارا مہینہ کیسا گزرے گا, کان کھول کے سن لینا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اس نجومی کے پاس گیا, کاہن کے پاس گیا, بروز قیامت وہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو کاہن کے پاس گیا اللہ تعالی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتے. اتنا بڑا یہ شرک ہے. مشرکین بالملائکہ, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو فرشتوں کو اللہ کے شریک کہتے تھے, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل کہتے تھے, یہ سب بڑے بڑے اللہ کے علیہ باللہ سیکرٹری ہیں, اللہ کے پارٹنر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر یہ نظام چلا نہیں سکتا. یہ بھی شرک ہے. اور اسی کے اوپر آپ قیاس کرتے جائیے, کوئی فرشتہ ہو, کوئی جن ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی غیبی قوت ہو, کوئی ڈریگن ہو, کسی قسم کی کوئی مورتی ہو, سب ایک ہی زمرے میں. اور مشرکین بالعباد الصالحین, وہ لوگ جو نیک لوگوں کو وسیلہ بنا کر, نیک لوگوں کو ذریعہ بنا کر, بہانہ بنا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یہ وہ قسم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایک بڑے پیمانے پہ موجود ہے. غوث اعظم کشتی نکال دیتے ہیں دریائے جہلم سے, کیسے نکال دیتے ہیں بھائی, غوث اعظم تو اللہ کے بندے ہیں. اور اس کے علاوہ نہ جانے خرافات کی کہانیاں بھری پڑی ہیں اور تفصیلات, فتنہ ہر جگہ قدم قدم پہ موجود ہے. آج کل تو وہ لطیفے ان کے مشہور ہیں, آپ جہاں چاہیں انٹرنیٹ کھول لیں, چند لمحات میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور وہ دین نہیں ہے, وہ لطیفے ہیں. کون سا دین ہے جس پہ لوگ ہنستے ہوں؟ کون سا دین ہے جو بغیر دلیل کے ہو؟ کون سا دین ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ آپ اپنی خرافات لوگوں کے سامنے شروع کر دیں؟ کوئی نہ سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی دلیل ہے, اور بس بابا کہہ رہا ہے تو سب سن رہے ہیں اور سب مان رہے ہیں. نہ, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. جو شخص بھی آپ کو ایک اللہ کی توحید سے ہٹا رہا ہے یہ فتنہ ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, یہ دنیا بہت مختصر ہے, یہ عمر بہت چھوٹی ہے, گزر جائے گی, کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے, سوال ہوگا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے جس نے شرک کیا ہو. سوال یہ ہے کہ مشرک نے شرک کتنے سال کیا ہے؟ 60 سال, 80 سال, 100 سال؟ اس کی سزا ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے, کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ مشرک نے زندگی محدود تھی اور محدود زندگی میں اس نے شرک کیا ہے, تو یہ کون سا انصاف ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی؟ اور مغفرت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پہ تفصیل بیان کر دی ہے, خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو مر گیا نا, اپنی مرضی سے تھوڑی مرا ہے. یہ 1000 سال جیتا تو یہ مشرک تھا, اور یہ 2000 سال سیدھا تو اس کو ایمان اور اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. سزا اس بات کی ہے کہ یہ تو ہمارے حکم سے تم مر گئے اور ہمارے پاس آ گئے. اگر جیتے, حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی, ایسے بدبخت بھی ان میں تھے جو بات نہیں سنتے تھے. تو اس لیے قرآن کریم عدل و انصاف کی کتاب ہے, اور قرآن کریم نے زبردست سزا ان کے لیے تجویز کر دی ہے جو اپنے ظلم میں, اپنی نیت میں, اپنے ارادوں میں قرآن کریم کا منکر ہے. اگر وہ مر بھی جائے جان چھوٹنی نہیں ہے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. بات یہ ہے, اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وہ یغفر دما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہیں اس کی بخشش کر دیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ 3 ہے. نمبر 1, شرک. یہ گناہ کبیرہ ہے, ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت قرآن کی روح سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی, ابراہیم کافر کے لیے دعا کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی, انک لا تہدی من احببت, حضرت محبت یہ بخشش کا معیار نہیں ہے, رشتہ داریاں بخشش کا معیار نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیگم وہ منکرہ تھی, فرعون کی بیگم وہ مومنہ تھی, حضرت نوح کا بیٹا کنعان کافر ہے, اور ابو جہل کی اولادوں میں صحابہ ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں. بڑی بات. تو اس لیے جو معیار حق ہے وہ توحید ہے, وہ کسی کی رشتہ داری, کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہونا. جیسے یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے لیے وی آئی پیز ہیں. یہ ظالم جو کر رہے ہیں کسی صورت میں نہ انسانیت کا ان کے اندر کوئی شرم و حیا ہے, نہ اخلاق ہے, نہ شریعت ہے, نہ مینرز ہیں, نہ ان کے لیے کوئی اس قسم کے دنیا کا اصول ہے, کوئی چیز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو چوزن ونز کہتے ہیں, ہم خصوصی لوگ ہیں, اور آپ اور ہم تو علیہ باللہ بندر کے بچے ہیں. وہ بندر کا بچہ ہے, ہم بندر کے بچے نہیں ہیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ہمارے درمیان میں حضرت آدم کے سرتاج اور آپ کی اولاد میں سید الانبیاء والمرسلین تشریف لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے ایمان والو جب ایک دفعہ قرآن و حدیث آ گیا اب گمراہ ہونے کی تمہیں اجازت نہیں. اس لیے فرمایا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک. میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا, شرک عملی, شرک اعتقادی. مشرکین بالجن, بالکواکب, بالعباد الصالحین, بالملائکہ, یہ تمام قسم کے شرک کسی نہ کسی صورت میں علیاذ باللہ آج بھی موجود ہیں, اور انہی کو یہ آواز حق دی جا رہی ہے. قرآن انہی کو خطاب کر رہا ہے کہ یہ چھوڑ دیجئے. دوسرا شرک ہے, دوسرا گناہ ہے حقوق اللہ میں کمی. نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج فرض تھا حج میں نہیں گئے, زکات نہیں دے دی. اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور اللہ سے گناہوں کی معافی فرما لی تو اللہ تعالی کی رحمتیں بہت عظیم ہیں, اللہ کا کرم بہت عظیم ہے, اللہ تعالی جسے چاہیں اس پہ کرم کر دیں. اور تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے جس میں حقوق العباد ہوتے ہیں, اس کی مغفرت مشروط ہے معافی کے ساتھ. اگر کسی کا حق مارا ہے تو پوری امت متفق ہے کہ پہلے اس حق کی ادائیگی ضروری ہے یا معافی ضروری ہے. یہاں تک کہ شہید کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ شہید کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے بسر میں معاف کر دیتے ہیں, لیکن قرضے کی معافی نہیں. یہ تین کیٹیگریز ہو گئیں. ایک تو سب سے بڑی کیٹیگری اعاذنا اللہ منہ ویاکم, وہ کفر ہے. اور اتنی بڑی سزا کیوں ہے کفر کی؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, تو ہوتا کون ہے اللہ کے سامنے کسی اور کو پوچھنے والا؟ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا پانی کے قطرے سے, جس خدا نے تمہیں انسان بنایا, جس خدا نے تمہیں مرد بنایا عورت بنایا, جس خدا نے تمہیں عقل اور حس اور شعور دیا, اور جس خدا نے تمہیں دین اور اسلام کی تعلیم تمہارے سامنے پہنچا دی, تم مانے نہیں, تو اس کی سزا پھر یہی ہے. اللہ سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی ذات نہیں, اس لیے شرک کی سزا بھی اتنی عظیم ہے. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. فرشتوں کی عبادت کرتے تھے, کہتے تھے یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. لات اور منات اور عزا, یہ سب عورتیں عورتوں کے نام تھے, اور کہتے تھے یہ سب علیاذ باللہ عورتیں ہیں اور یہ اللہ کی شریکائیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مصحف میں اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا کے آگے لکھا تھا اوسان وسن کی جمع ہے, اور وسن کہتے ہیں مورتی کو, بت کو. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فکر مند رہتے تھے, پھر ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں تفسیر ڈال دی, اور اس کی تفسیر یہی ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی تھی کہ ان کے سارے بت وہ عورتوں کے نام پہ منسوب ہوتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ تو عورتوں کو پکار رہے ہیں اور خواتین کو پکار رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا آسمان و زمین کے مالک یہ عورتیں. اور علامہ ابن کثیر نے یہاں پہ اناسا کی تفسیر میں فرمایا ہے اموات لا ارواح فیہن, یعنی مرے ہوئے ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں. کیا فرمایا؟ مرے ہوئے ہیں, لا ارواح فیہن, ان میں ارواح نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ تفسیر فرما دی کہ ارواح کا نہ ہونا یہ مورتی کی شکل میں ضروری نہیں ہے, یہ لاش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, یہ درگاہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی کے جو ہے نا نظر و نیاز کی شکل میں بھی ممکن ہے. تو بات وہی ہے, اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, یہ اللہ کو جہاں پکارنا چاہیے. اللہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, اس لیے اللہ کی شان میں یہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو معبودان باطلہ کے بارے میں, یہ جائز نہیں. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, نہیں پکارتے مگر عورتوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور نہیں پکارتے مگر شیطان کو, جو کہ مرید ہے, جو کہ مردود ہے, جو کہ سرکش ہے. ایک بڑے پیر صاحب تھے, کسی نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ کے مرید بہت زیادہ ہیں. پیر صاحب سے کہا آپ کے مرید بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے جواب دیا مرید تو کوئی نہیں ہے, مرید بہت ہے. یہ وہ مرید ہے. مرید کہتے ہیں سرکش کو, بات نہ ماننے والے کو. شیطان نے سرکشی کی, ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو چکا ہے. تو اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, نہیں پکارتے مگر عورتوں کو پکارتے ہیں. تو سوال یہ ہے, کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ غوث اعظم تو عورت نہیں ہے, بابا فرید تو عورت نہیں ہے, لاہور والے داتا صاحب عورت نہیں ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء عورت نہیں ہے, اس لیے اسے مراد ہم نہیں ہیں, اسے مراد تو کوئی اور ہے. اس کا جو جواب ہے وہ روح المعانی, علامہ آلوسی بغدادی بہت بڑے مفسر حنفیہ کے گزرے ہیں. جو اس شخص بھی تفسیر کرنا چاہتا ہو تو روح المعانی سے استفادہ اس کے لیے ضروری. وہاں پہ ہے کہ اللہ تعالی حق ہیں, وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, اور اس کے علاوہ یہ جتنوں کو پکارتے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں. سوال یہ ہے کہ یہود عزیر کو پکارتے تھے, کیا عزیر علیہ السلام باطل ہیں؟ نصرانی عیسیٰ کو پکارتے تھے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باطل ہیں؟ نہیں. علامہ آلوسی بغدادی نے یہاں پہ تفصیل فرمائی ہے کہ وہ معہود تصور جو انہوں نے ان کے بارے میں قائم کیا ہے وہ باطل ہے، وہ شخصیت باطل نہیں ہے. مسئلہ حل ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہ شخصیتوں کا قصور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ دیکھو جی گستاخ کو دیکھو، غوث اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو تم اپنی شکل دیکھو اور غوث اعظم کو دیکھو. غوث اعظم موحد تھے، غوث اعظم توحید کے بہت بڑی داعی تھے، ان کو غوث کہنا جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. عوام میں مشہور ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. غوث کسے کہتے ہیں؟ مدد کو کہتے ہیں. غوث اعظم بڑی مدد، بڑی مدد اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، ان اللہ هو الحق، اللہ تعالی حق ہیں، وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا یہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ تصور باطل ہے، وہ طریقہ باطل ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، وہ شخصیت باطل نہیں ہے. مسئلہ حل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ پکارتے ہیں شیطان کو جو کہ سرکش ہے، لعنہ اللہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. شیطان مردود ہمیشہ سب سے بڑی لعنت جس پہ برس رہی ہے وہ شیطان منحوس ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّكَ، یاد رکھیے گا جب اللہ کسی کے پر لعنت فرمائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نظر رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ ایسی لعنت نہیں کرتے جیسے ہم اور آپ علیہ باللہ کسی پہ کر دیں. نظر رحمت سے دوری، اللہ کے فضل سے دوری، مغفرت سے دوری، شفاعت سے دوری، جنت سے دوری، یہ سب لعنت. اس لیے وقال لا اتخذن، اور شیطان نے یہ کہا کہ ضرور بے ضرور میں لے لوں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک بڑا حصہ، ایک بڑا حصہ، ایک بڑی جماعت، ایک بڑے لوگوں کو، گروہ کو میں گمراہ کروں گا. یہ اللہ کو منظور تھا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا یا میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں. کیا امیدیں دلاتا رہوں؟ کہ چلو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا جھک جاؤ، ادب اتنا کر لو کہ رسول کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو، کسی اللہ کے ولی کو اتنا آگے لے آؤ کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یا اللہ کے بندے کی تعریف ہو رہی ہے. سب امیدیں، غلط امیدیں. اور انسان کس لیے یہ سب کرتا ہے؟ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. اور کیا چیز؟ ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، جی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ بس یہ میرا فلاں کام بھی خراب ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک کر دو، یہ بھی صحیح کر دو، شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی کر دو، نوکری بھی نہیں ہے. ارے بھائی، صاحب کرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کہا کہ حضرت ایسا وظیفہ دے دیجئے ایک دن میں ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں. کیا آپ ہمیں روزانہ تقریریں کرتے ہیں؟ صحابہ کا وظیفہ کیا تھا؟ اتباع سنت. صحابہ کا وظیفہ نماز، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، بوقت ضرورت دین پہ خرچ کرنا، بوقت ضرورت اپنی جان حاضر کرنا جہاد کے لیے. یہ اعمال آپ شروع کر دیں، خدا کی قسم آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے قدم قدم پہ آپ کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کیا ہے کہ جی کوئی مختصر سا عمل بتا دیجئے اور وہ ہم پڑھ لیں اور بس اس کے بعد سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے انسان اپنے رب کی عبادت جاری رکھنی ہے جب تک کہ آپ کے اندر زندگی موجود ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو کہوں گا، ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس یہ مویشیوں کے کان کاٹیں گے. مشرکین کا بد عقیدہ، جانور کا کان کاٹ دیتے اور بولتے تھے یہ جنات کی نظر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جنات کی نظر. یہ بد عقیدہ، جنات سے ڈرنا، اور جب کسی شہر میں جاتے تھے تو آواز دیتے تھے اے فلاں جن میری مدد کرنا، اے فلاں جن مجھے چور سے محفوظ رکھنا، اے فلاں جن مجھے ڈاکو سے محفوظ رکھنا، یہ جنات سے مدد مانگنا. یہ سب بد عقیدے شیطان نے ان کو سکھا دیے تھے، کیونکہ شیطان خود جنات کا ایک فرد ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربه. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس یہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے. اب آپ بتائیے کہ اگر مویشی کا کان جو اللہ نے خلق کے اوپر پیدا کیا، ذرا آیت کو دیکھیے کیا کہتا ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بے ضرور ان کو سکھلا دوں گا، بتا دوں گا، کہہ دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے. اللہ کی تخلیق بدلنا جانور کا کان کاٹ کر جائز نہیں ہے، تو کیا مرد کی داڑھی منڈانا جائز ہے؟ یہ سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ اس کا ڈھونڈ لیجئے. یہ بات بنتی ہے. ہمارے سب بھائی ہیں، سب کی عزت احترام سر آنکھوں پہ، لیکن جو حق کی بات ہے وہ کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی خلقت کے اندر تغیر پیدا کرنا، یہ بات تو شیطان کی تعلیم ہے، یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب کہہ نہیں سکتے عجیب سا زمانہ آ گیا ہے اور فتنے اور عجیب عجیب معاملات سامنے آ رہے ہیں، بہت بڑے مولوی صاحب نے بال لگوا لی ہیں. ارے بھائی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے نزدیک کام جائز نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ وبانگ دوہل فتویٰ دے چکے ہیں، اپنے جسم کی بالی کیوں نہ ہو، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کون سا ایسا جو ہے نا آپ کو فیشن شو میں جانا ہے، کون سا آپ کو کیٹ واک کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا ذرا سی کمی ہو جائے گی تو لوگ بولیں گے کہ نہیں جی یہ تو فیل ہو گیا نا. اس لیے وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فتویٰ موجود ہے کہ بال لگانے کی اجازت ہے، تو کیا کوئی غلط فتویٰ دے دے، کیا آپ اس غلط فتوے پہ چلیں گے؟ بات سیدھی ہے. شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ کان کاٹو، اب کیا کرتے ہیں؟ کالا بکرا ہونا چاہیے، کان تو نہیں کاٹتے لیکن اس کے اوپر رنگ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ دربار کی نظر ہے. او سامنے چلے جائیں پنجروں میں، مرغی نما بکرے موجود ہیں، اور جی یہ بکرا دے دو اس کو ذبح کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ذبیحہ عبادت ہے. چلیں اچھا ہوا موقع آ گیا تو بات سن لیجئے انشاءاللہ، پھر بات مختصر کرتے ہیں. ہمارے محترم مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ ذبیحہ عبادت نہیں ہے. میں ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر نماز بھی پڑھیے اور نہر بھی کیجئے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھنے کی اب دو منٹ آپ کے چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور نہر کیجئے. کیا ہر نماز فرض ہوتی ہے؟ نہیں، پانچ نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ سنتیں، اس کے بعد نوافل ہیں، اس کے بعد مستحبات ہیں. اگر کسی نے یہ کہا کہ صرف فرض نماز کو میں نماز مانتا ہوں، اس کے علاوہ نماز نماز ہی نہیں ہے، تو کیا وہ قول صحیح ہے؟ خلاف سنت، خلاف دین، خلاف شرع. تو اس کے بعد جو ذبیحے کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذبیحہ فرماتے تھے اس کے بھی درجات ہوتے تھے. قربانی کا ذبیحہ تو فرض ہے، حج کا ذبیحہ تو فرض ہے، عقیقے کا ذبیحہ سنت ہے، تو چلتے جاؤ نہ مستحب بھی ہے نفل بھی ہے. اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ قربانی میں تو جانور کا ذبح کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ویسے بکرے کی جان چھوڑ دو، اس کو ذبح نہ کرو. کیوں ذبح نہ کرو بھائی؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فصل لربک وانحر، اے پیغمبر تم نماز پڑھو اور اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرتے رہا کرو. ہاں ان کو چاہیے مفتی صاحب کو وہ وضاحت کر دیں کہ بابوں کے نام پہ ذبیح ہے یہ جائز نہیں ہے، درباروں کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز یہ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہنکا دیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ کو وضاحت کرنی چاہیے اور آپ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے. آپ ایسے مسائل بیان کیوں کر رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو بار بار وضاحت کی ضرورت ہے؟ شہرت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام میں مزید اضافہ کرے، لیکن حضرت جی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے. بات یہ ہے فصل لے ربے کا ونہر، اور نماز پڑھو اور نہر کیا کرو. جیسے نماز کے اندر درجات ہیں، نہر میں بھی درجات ہیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، ایک ہندو نے مسلمان سے کہا نا کہ تم اور ہم ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی گائے کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن میں دوسری سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے. تو جواب یہی ہے کہ بھائی تم تو گائے کا پیشاب پیتے ہو اور ہمیں اللہ نے کہا اس کو ذبح کرو. فرق یہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس یہ جب شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. لڑکا نکل آتا ہے جی، خاص طور پہ یورپ امریکہ کے جو ہمارے نوجوان ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اچانک صبح کہہ دیتا ہے کہ ابا اما غور سے سن لو، میں آج سے لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں. مجھے خود ایک ہمارے ساتھی کا فون آیا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا کہ بھائی میرا بچہ اسکول سے آیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا لڑکی کیا ہوتا ہے، میری مرضی، میں کبھی لڑکا بنوں گا اور کبھی لڑکی بنوں گی. میں نے کہا اسی دن سے تو بزرگ ڈراتے تھے، اسی دن کے لیے تو علماء نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی کہ ایسی تعلیم میں یہ چلے جائیں گے کہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. اسی طرح وہ جو جسم پہ ٹیٹوز بناتے ہیں، یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے ذیل میں ہے، یہ بات جائز نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، بہت سی خواتین کچھ ایسے اعمال کر جاتی ہیں جو ان کی خلقت کے مناسب نہیں ہوتا. علماء نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس کسی نے شیطان کو بنا لیا کیا ولیاً، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسرا خسرانا مبینا، بہت بڑے نقصان میں وہ پڑ چکا ہے. یعدہم، ان کو تیار کرتا ہے، وعدے کرتا ہے ان سے کہ جی پریشان نہ ہو، ایک دن یہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے. ہاں یہود کو شیطان کہتا ہے کہ مارو ان کو، تھوڑے سے رہ گئے، اور بم مارو شاید ختم ہو جائے. الحمدللہ رہے الفت میں گو ہم پر، بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. بات یہ ہے. تو شیطان بڑی لمبی لمبی امید ہے، ہو جی بڑا بینک بیلنس ہونا چاہیے، کم از کم 10 پلاٹ ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ساری دنیا کی لمبی لمبے امیدیں. قرآن میں کہتا ہے یعدہم، شیطان جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے، وہ یمنیہم، اور ان کو بڑی بڑی امیدیں بھی دلاتا ہے، غداری کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. آج جو ہماری آپ کی حالت ہے یہ شیطان نے کی، اور کس نے کی ہے؟ ہم اپنے دشمن کو جانتے نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان شیطان لکا عدوون فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ جانو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اے مسلمانوں شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب دھوکا ہے، سب فضولیات ہیں، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، جس کسی نے شیطان کا ساتھ دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور جنت سے اور جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ ان کے پاس نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے ایمان لایا، سندخلہم جنات تجری، ہم داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا الانہار، اس کی نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. وعد اللہ حقا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا بڑا کون ہے؟ اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا بات پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری امیدوں سے کچھ ہوتا ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں سے کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مجلس تھی اور وہاں پہ مسلمان بھی موجود تھے اور اہل کتاب بھی موجود تھے. اہل کتاب نے کہا ہم افضل ہیں، اس لیے کہ کتاب ہمیں پہلے ملی، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہلے آئے. مسلمانوں کے کہا نہیں تم افضل نہیں ہو، ہم افضل ہیں، اس لیے کہ ہمیں آخری کتاب ملی جس نے تمہاری کتاب منسوخ کر دی، ہمارے آخری پیغمبر ملا جنہوں نے تمام گزشتہ ادھیان کو منسوخ کر دیا. تو آیت نازل ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تقدیم و تاخیر کیوں شروع ہو گئی؟ من یعمل سوء ان یجزا بہ، قانون اللہ نے نازل کر دیا، جو برا کرے گا اس کی سزا ملے گی. من یعمل سوء ان یجزا بہ، یہودی برا کرے گا سزا ملے گی، نصرانی برا کرے گا سزا ملے گی، اور مسلمان بھی جو برا کرے گا تو سزا ملے گی. اسلام کا انصاف دیکھیے، اسلام کا عدل دیکھیے. فوری طور پہ آیت نازل ہو گئی، لیکن مسئلہ بن گیا، مسئلہ یہ بن گیا کہ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہم تو پریشانی میں پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ میں یعمل سوء یجزا بہ، کون ایسا انسان ہے جس نے کوئی چھوٹی سی بھی بری بات نہ کی ہو، چھوٹا سا بھی برا کام نہ کیا ہو تو ہم تو مارے گئے، پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ کی پکڑ اگر ہو جائے تو چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے توفیق کے مطابق عمل کرتے رہو، اور یہ جو بدلہ ہے یہ جہنم کا بدلہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی جب مسلمان پہ تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حادثہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مسلمان کی گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی تسلی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حضرت پریشان ہو گئے، چہرے پہ پریشانی ظاہر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو جانتے تھے، آپ نے کہا ابو بکر خیریت ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت یہ آیت نے پریشان کر دیا. من یعمل سوءا یجز بہ، جس کسی نے بھی چھوٹا سا برا کام کیا اس کی سزا ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم بیمار نہیں ہوتے، تم پریشان نہیں ہوتے، تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی. قال بلا یا رسول اللہ، حضرت نے جواب دیا جی حضرت میں تو بیمار بھی ہوتا ہوں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی تو اس کا بدلہ ہے نا، بس دنیا میں ہو گیا ہے. اب آپ اس نظر سے دیکھیے کہ فاسق فاجر ترقی کر رہا ہے، اس کے 2 کروڑ 4 کروڑ ہو رہے ہیں اور مومن بیچارہ پس رہا ہے. تسلی رکھیے یہ فاسق فاجر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور مومن کے لیے آخرت میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اور یہی وہ فلسفہ ہے خدا کی قسم جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، یہ سب کے سب آخرت کی امید نہیں رکھتے. ورنہ کون ہوگا جو لاکھوں کے بدلے جنت کو بیچ دے؟ کون ہوگا جو اللہ کی مغفرت کو بیچ دے؟ تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو سمجھانے کی ضرورت. من یعمل سوءا یجز بہ، اگر گناہ حد سے آگے ہوگا تو آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی. ورنہ عام جو مسلمان سیدھا سادہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھ پاؤں سے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ اس لیے آخرت میں وہ گناہگار نہیں ہے. بات یہ ہے میں یہ عمل سو یجز بہ، اور جس کسی نے بھی برا کام کیا اس کی سزا ضرور ملے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جان لو اللہ کے سوا کارساز بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے خواہ مرد ہو یا عورت ہو. لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر عورت بڑی پیچھے رہ گئی، ارے بھائی اعمال کے اندر مومن مرد کے ساتھ عورت کا ذکر ہر جگہ موجود ہے. کس نے کہا آپ سے کہ عورت پیچھے رہ گئی؟ اسلام میں عورت کو بیچنا جائز نہیں ہے، عورت کا احترام ضروری ہے. بات یہ ہے. فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. کیا ہو؟ مومن ہو. یہ شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گھٹلی میں جو لکیر ہوتی ہے اس کے برابر بھی زیادتی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں. اب اگلی آیت جو ہے وہ کچھ تفصیلی ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ورحمته.